الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين محترم حضرات مملکت خداداد پاکستان بلا شبہ ایک عطیہ خداوندی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے رمضان المبارک کی 27ویں شب کو اور شب جمعہ کے دن یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی. حال ہی میں ہم نے 14 اگست کو جشن آزادی منائی. بہرحال یہ ہے کہ جو بھی خاص طور پر بزرگ حضرات کے جنہوں نے پارٹیشن کا وہ وقت دیکھا کہ جب وہ ہندوستان سے پاکستان آئے اور کس طرح سے کتنے مسلمانوں کی خون کی ہولی ہندو نے کھیلی، کتنی جانیں قربان ہوئی ہیں اس پاکستان کے بننے پر، ہماری ماؤں بہنوں کی کتنی عصمتیں لٹی ہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ ایک سنجیدہ طبقہ جب جشن آزادی کے یہ رنگ ڈھنگ دیکھتا ہے تو یقیناً اس کو تکلیف ہوتی ہے. اصل میں یہ ناچ گانوں کی محفل، یہ مخلوط محافل، اور پھر یہ ہے کہ اوپر سے نیچے تک ہرا اور سفید رنگ ملنا، اب چاہے وہ نوجوان طبقہ ہو، چاہے بزرگ، چاہے خواتین، سبھی کے یہ رنگ ڈھنگ ہیں کہ جو ہمیں اس دفعہ بھی جشن آزادی پر نظر آئے اور ایک بڑا اس معاملے میں جوش اور جذبہ وہ دیکھا گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ جس طرح کے یہ طرز عمل ہمیں ملتے ہیں اس کی وجہ اصل میں بعض نظریات ہوتے ہیں پیچھے، بعض فکر ہوتی ہیں کہ جن کو انہیل کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ طرز عمل سامنے آتے ہیں. اصل میں 69-70 سال کے بعد آج کی نئی نسل کو پاکستان کا جو مطلب سمجھایا جا رہا ہے وہ واقعتاً اس بات کا متقاضی ہے کہ اس پر کلام بھی کیا جائے اور نئی نسل کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان کا حقیقی مطلب کیا تھا. پاکستان کے جو بھی بنانے والے ہیں، مصور پاکستان، معمار پاکستان، ان کے نظریات کیا تھے اس قیام پاکستان کے پیچھے. اب اصل میں دیکھیں جو یہ رنگ ڈھنگ نظر آئے اس کے پیچھے جو نظریات اس وقت معاشرے میں فلوٹ ہو رہے ہیں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ہوں، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے ہوں، یا مغربی دانشور حضرات کے جو سیکولر پاکستان کے حوالے سے بڑے سرگرم نظر آتے ہیں، ان کو میڈیا پر بٹھا کر اور ٹاک شوز کیے جا رہے ہوں، تو وہ نظریات کیا ہیں کہ جو آج ہماری نوجوان نسل کے اندر انہیل کیے جا رہے ہیں، داخل کیے جا رہے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ابتدا میں رکھ دوں اور پھر ساتھ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو پاکستان کے بنانے والے حضرات تھے ان کے نظر میں ان کا نظریہ پاکستان کیا تھا، ان کی تفکرات کیا تھی. اس وقت ایک نظریہ فلوٹ کیا جا رہا ہے اور کثرت سے کیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو قائد اعظم ہیں اور علامہ اقبال، وہ تو اصل میں سیکولر پاکستان چاہتے تھے اور نظریہ پاکستان میں اسلام کا کوئی عمل دخل نہیں. تو یہ نظریہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں عام ہے اور اس کو نوجوان نسل کے اندر ہیل کیا جا رہا ہے. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دو قومی نظریہ کہ جس کی بنیاد پر ہم ہندوؤں سے الگ ہوئے تھے, تو یہ دو قومی نظریے کی اصل میں کوئی حیثیت نہیں ہے, بلکہ بات تو یہاں تک پہنچی اور ہم نے سنا بھی کہ دشمن ملک ہندوستان میں کھڑے ہو کر ہمارے بعض سیاستدانوں نے تو یہ بھی جملے کہے کہ دا ڈویژن آف دا سب کانٹیننٹ واز دا گریٹسٹ بلنڈر ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ, کہ یہ جو تقسیم ہوئی تھی سب کانٹیننٹ میں ہندو مسلمان سے الگ ہوئے تھے دو قومی نظریے کی بنیاد پر, یہ انسانی تاریخ کا بلنڈر تھا, ایک بہت بڑی غلطی تھی. یہ ہندوستان دشمن ملک میں کھڑے ہو کر ہمارے بعض سیاستدان یہ جملے کہتے ہوئے پائے گئے, ان کانوں نے سنا. پھر ایک نظریہ دیا گیا, پاکستان کے جو اٹارنی جنرل ہیں وہ عدالت میں آ کر یہ بیان دیتے ہیں کہ اصل میں پاکستان کے آئین کا کوئی بنیادی ڈھانچہ ہی نہیں, یعنی جو پاکستان کا آئین ہے اس کا کوئی بنیادی ڈھانچہ ہی نہیں ہے, اس میں اسلام کا کوئی عمل دخل نہیں. تو آپ یہ نوٹ کریں گے کہ ان نظریات, یہ جو نظریات معاشرے میں عام ہیں, ان نظریات کے پیچھے اصل میں وہ طبقہ ہے کہ جن کی رگوں میں مغربی نظریات اور جو تفکرات ہیں ان کا غلبہ ہے, اور وہ پاکستان کو خالص سیکولر اسٹیٹ وہ دیکھنا چاہتے ہیں. پس پردہ نئے پاکستان کا نعرہ لگا کر نظریہ پاکستان کو اصل میں دفن کرنے کی ایک سازش ہے کہ جو کی جا رہی ہے, کہ اسلام کا اول تو نام ہی جو ہے وہ مٹ جائے پاکستان سے, یا کم از کم اسلام چند موروثی عقائد اور رسومات تک رہ جائے کہ جن کی ضرورت بہرحال مسلمان کا لیبل لگانے کی وجہ سے مسلمانوں کو پڑتی ہے. لازمی بات ہے کہ اب یہ سیکولر طبقہ باجماعت نماز پڑھانے کے لیے تو آگے نہیں بڑھ سکتا, وہ امام کے درجے پر تو آ نہیں سکتا, اس کے لیے ایک مولوی کی ضرورت ہے. پھر نکاح کی تقریب میں یہ خود کھڑے ہو کر تو نکاح پڑھا نہیں سکتے, محتاج ہیں مولوی کے. نماز جنازہ اپنے کسی ریلیٹو کی وہ خود آگے بڑھ کر پڑھا نہیں سکتے, محتاج ہیں مولوی کے. لہذا کم از کم اتنا تو اسلام پاکستان میں رہنے دو کہ جس کی ہمیں اسلام کا لیبل لگانے کی ضرورت پڑتی ہے, ورنہ ایڑی چوٹی کا اس وقت زور لگ رہا ہے دو قومی نظریے کو ختم کرنے کے حوالے سے. اور کہا جا رہا ہے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کا جو نظریہ پاکستان تھا اس میں اسلام کا کوئی عمل دخل نہیں تھا, وہ تو اصل میں ایک سیکولر اسٹیٹ جو ہے وہ چاہتے تھے. بہرحال یہ ہے کہ پاکستان کی جو خصوصی اہمیت ہے اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. وطن عزیز ہونے کے ناطے پاکستان کے مستقبل کی فکر یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم غور و فکر کریں پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے. لیکن پاکستان کے بارے میں ہم پر یہ ذمہ داری ایک درجے میں اور بڑھ جاتی ہے, وہ اس لیے کہ یہ واحد ملک ہے پاکستان کے جس کے قیام کی واحد بنیاد وہ اسلام تھی. یہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا, دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا, اور مصور پاکستان علامہ اقبال مرحوم نے اس حقیقت کو, دو قومی نظریے کو اس طرح سے اپنے ان اشعار میں بیان کیا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, اور ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. یعنی جو دیگر اقوام بنتی ہیں وہ نسل کی بنیاد پر بنتی ہیں, وہ زبان کی بنیاد پر بنتی ہیں, جغرافیائی حدود کی بنیاد پر بنتی ہیں, لیکن یہ امت مسلمہ جو وجود میں آئی ہے وہ کس بنیاد پر آئی؟ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ وہ امت مسلمہ ہے کہ جس کی ترکیب وہ اس بنیاد پر ہوئی کہ یہ ماننے والے ہیں کس کے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور یہ ہندو ہیں کہ جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دیتے ہیں, جبھی تو ان پر ایمان نہیں لائے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس اعتبار سے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے غور و فکر کرنا یہ ایک درجے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ جو بڑھ جاتی ہے. اصل میں پاکستان کے قیام کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ اس بر عظیم کے مسلمان اپنی زندگی کی تعمیر وہ اسلامی تعلیمات اور روایات کے مطابق جو ہے وہ کرنا چاہتے تھے. وہ دنیا پر اولاً یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ آج حیات انسانی کو جو طرح طرح کی بیماریاں لگ گئی ہیں ان سب کے لیے صرف اسلام ہی ہے کہ جو اکسیر اعظم ہے, ان تمام بیماریوں کا علاج ہے. اس بنیاد پر یہ پاکستان جو وجود میں آیا, اور جو آج یہ دو قومی نظریے کو ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے, آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کیجئے تو یہ اسلام اور کفر کو دو جدگانہ حیثیتوں میں 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن حکیم میں واضح فرمایا. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی جو دو آیات ہیں اس میں رب کائنات کا ارشاد ہے کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا, اضل اعمالہم, ان کے سارے اعمال وہ ضائع ہو گئے, ہت ہو گئے, بیکار ہو گئے. یہ ایک گروہ ہے, اس کی ایک اپنی افکار ہے, نظریات ہیں, اہل کفر. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. وآمنوا بما نزل علی محمد, اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے اس پر کہ جو نازل کیا گیا کس پر؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہو الحق من ربہم, اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے کہ جو نازل شدہ ہے اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا گیا کہ یہ ہے دوسرا گروہ, کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بھی سیئات ہیں ان سے دور کر دی اور ان کے احوال کو جو ہے وہ درست کر دیا. تو یہ کفر اور اسلام کو 1400 سال پہلے یہ دو قومی نظریہ ہے کہ جو خود قرآن حکیم نے بیان کیا ہے, کفر اور اسلام کو جدگانہ حیثیتوں میں جو ہے وہ سامنے رکھا ہے. اب یہ جو آج کا جو موضوع ہے, علامہ اقبال اور قائد اعظم کا پاکستان, اور جو یہ نظریات فلوٹ کیے جا رہے ہیں باطل نظریات کے, وہ تو دونوں حضرات سیکولر پاکستان چاہتے تھے. اب میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جو حقائق ہیں وہ تو یہ ہیں, اور یہ حقائق کوئی ہوا میں فلوٹ نہیں ہو رہے, یہ آن ریکارڈ ساری چیزیں ہیں جن کو تاریخ کی کتابوں میں پڑھا جا سکتا ہے. اصل میں المیہ یہی ہے کہ جو نظریات الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے پھیلائے جا رہے ہیں, بس کیونکہ ہمارا کریز ہے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا سے, تو اس میں جو کچھ چیزیں دیکھتے ہیں اسی کو حق گردانتے ہیں. اور آج کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ وہ باطل جو ہے وہ حق کا لبادہ اوڑھ کر اس وقت آیا ہوا ہے, اور ہم اگنورنس میں اس باطل کو حق سمجھ رہے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھیے کہ مصور پاکستان علامہ اقبال مرحوم, ان کا پاکستان کیا تھا, قیام پاکستان کے حوالے سے ان کے نظریات کیا تھے. علامہ اقبال کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک عظیم شاعر ہیں, اور شاعری میں ہی انہوں نے قیام پاکستان کی جو اصل بنیادیں ہیں اس کو واضح کیا ہے, کس طرح سے مسلمانوں کے اندر ایک تحریک, ایک اسلام کے لیے جذبہ پیدا کیا. ملاحظہ فرمائیے, یہی علامہ اقبال مرحوم ہے کہ جو مسلمانوں کے زوال کا جو اصل سبب ہے وہ کس کو قرار دیتے ہیں؟ وہ قرآن حکیم کو قرار دیتے ہیں. اور یہ بڑا مشہور شعر ان کا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تاریخ کے قرآن ہو کر. تمہارے اسلاف نے قرآن کو تھاما تھا, اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج اور عزت عطا فرمائی, اور آج تمہاری جو ذلت اور محتاجی اور خواری کی جو اصل وجہ ہے وہ قرآن کا ترک کر دینا ہے. لہذا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو مسلمانوں کے اسباب کے جو اصل سبب ہے وہ قرآن کو ترک کر دینا کون قرار دے رہا ہے؟ مصور پاکستان علامہ اقبال مرحوم. پھر مسلمانوں میں ایک احساس زیاں پیدا فرما رہے ہیں. شعر سنیے کہ جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی اور ایک سیکولر ترکی وجود میں آیا تو مسلمانوں کے اندر ایک احساس زیاں پیدا کیا علامہ اقبال مرحوم نے اپنے شعر سے, کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا, سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. اور ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں ایک جوش عمل ہے کہ جو پیدا فرما رہے ہیں کہ اسلاف تو تمہارا خلافت پر گامزن تھا اور خلافت کی جو بھی برکات ہے اس نے دیکھی تھی, آج تم نے اس کو چھوڑ دیا. تو مسلمانوں میں ایک جوش عمل پیدا فرما رہے ہیں علامہ اقبال مرحوم کہ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار, لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. اسلاف کا قلب و جگر تو وہ خلافت کے نظام پر مبنی تھا. وہ قلب و جگر تمہیں ڈھونڈنا ہے آج اگر تم اپنی عزت چاہتے ہو، عروج چاہتے ہو. اور پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کو مایوسی کے اندھیرے سے نکالا ہے علامہ اقبال مرحوم نے، اور اسلام کے روشن اور تابناک مستقبل کے مبشر بن کر سامنے آتے ہیں. اپنے اشعار میں اسلام کی بشارت دے رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے یہ اسلام کا بول بالا ہوگا. فرماتے ہیں کہ آسماں ہوگا شہر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اور شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ. اور یہ بشارتیں ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت سے پہلے پہلے اس کل روئے ارضی پر اللہ کا دین اس کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ. اور پھر یہ ہے کہ مسلمانوں میں انگریزوں کے حوالے سے جو ایک روب اور ایک دبدبہ تھا، اس کی تہذیب کو جو ہے وہ دیکھ رہے تھے، چکا چونک کر دینے والی تہذیب. اور یہ ہے کہ جو خود اعتمادی ہے اس کے اندر ایک کمی واقع ہو رہی تھی. تو علامہ اقبال مرحوم اپنے شعر کے ذریعے سے مسلمانوں میں خود اعتمادی پیدا کرتے ہیں، اور مغربی جو ننگی تہذیب ہے اور فکر ہے اس پر شدید جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکا نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کم عیار ہوگا، اور تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پر آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. لہذا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغرب کے جس نے عورت کو برہنہ کر کے گھر سے نکالا ہے، گھر کی دہلیز سے مارکیٹ کا کھلونا بنایا، جو چراغ خانہ تھی اسے شمع محفل بنایا، وہاں فیملی سسٹم آج بالکل تباہی کے کنارے پر ہے. وہاں لڑکا اور لڑکی ساتھ رہتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ وی آر لیونگ ٹوگیدر بٹ وی آر ناٹ میرڈ، ہم ساتھ ہیں لیکن شادی شدہ نہیں. آج ان کو ہوش ٹھکانے آ گئے اپنی اس حرکت کے حوالے سے، ڈی پروگرامنگ وہاں پر کر رہے ہیں. لیکن ہم اس مغربی تہذیب کی اندھی تقلید میں اسی کی تہذیب کو اپنے اندر انہیل کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہے علامہ اقبال کا پاکستان کہ جنہوں نے اسلام کے حوالے سے وہ بنیادیں اس کو قرار دیا. پھر 1930 میں علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں جو الہ آباد کا مقام ہے، ایک تاریخی خطبہ صدارت دیا، اور پاکستان کے قیام کی بشارت ان الفاظ میں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان اور اسلام کے بہترین مفاد میں ایک الگ مسلم ریاست کے بنانے کا مطالبہ کرتا ہوں. اور آگے کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے یہ ایک موقع ہوگا کہ عرب ملوکیت کے تحت اس پر جو پردے پڑ گئے تھے ان سے چھٹکارا حاصل کر سکے، اور اپنے قوانین، تعلیمات اور ثقافت کو اپنی اصل روح کے ساتھ روح اثر سے ہم آہنگ کر سکے. تو یہ ہے علامہ اقبال کا پاکستان. وہ تو یہ چاہتے تھے کہ اس پاکستان میں اسلام کی بنیادوں پر یہ پاکستان کی تعمیر ہو. اب آئیے ذرا معمار پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کہ جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ تو سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے، سیکولر پاکستان چاہتے تھے، یہ ساری آن ریکارڈ باتیں ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کی تقاریر وہ 100 سے زائد ہیں کہ جس میں انہوں نے اسلام کی تکرار کی ہے پاکستان کے حوالے سے. میں چند شہ سرخیاں ہیں، ہائی لائٹس ہیں کہ جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ 6 جون ہے 1938 کہ جس میں قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ مسلم لیگ کا جھنڈا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہے. 22 نومبر 1938 قائد اعظم محمد علی جناح فرما رہے ہیں کہ اسلام کا قانون دنیا کا بہترین قانون ہے. 8 اپریل 1938 اسٹار آف انڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے محمد علی جناح فرما رہے ہیں کہ ملت اسلامیہ وہ عالمی ہے، گلوبل ہے، وہ کسی ایک خطے پر محدود نہیں ہے. 7 اگست 1938 قائد اعظم محمد علی جناح فرما رہے ہیں کہ میں اول و آخر مسلمان ہوں. آج تو قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے ان کی ذات میں بھی سیکولر جو نظریات ہیں وہ ڈالے جا رہے ہیں کہ وہ تو سیکولر تھے. ان کے الفاظ یہ ہیں. 14 نومبر 1939 کو قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ انسان کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، کہ وہ خلیفۃ اللہ ہے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے. اور یہ قرآن حکیم کی اس آیت کی ترجمانی ہے، انی جائل فی الارض خلیفہ. فرشتوں کو ازل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں زمین پر ایک اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نائب کو کہتے ہیں. نائب جو ہے وہ حاکم نہیں ہوتا، سوورن تو کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. میں اور آپ کیا ہیں؟ اس کے نائب ہیں. وائس جرنسی ہمارے پاس ہے، خلافت ہمارے پاس ہے. ہمیں محکوم بن کر اللہ کے احکامات کو امپلیمنٹ کرنا تھا یہاں، یہ ہماری ذمہ داری تھی. تو قائد اعظم محمد علی جناح فرما رہے ہیں کہ انسان خلیفۃ اللہ ہے. پھر ٹائمز آف لندن کو 9 مارچ 1940 کو انٹرویو دیا اور فرماتے ہیں، دو قومی نظریے کو فلوٹ کرتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان یہ دو جدگانہ قومیں ہیں. اور پھر 26 مارچ 1940 کو قائد اعظم محمد علی جناح فرما رہے ہیں کہ میرا پیغام کیا ہے انسانیت کے لیے؟ میرا پیغام وہ قرآن ہے، قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اب اصل میں مسئلہ کیا ہے، یہ سیکولر طبقات وہ 100 سے زائد ان تقاریر کو چھوڑ کر صرف ایک تقریر ہے 11 اگست کی قائد اعظم محمد علی جناح کی، کہ جس کی من مانی تعویلات وہ کر کے عوام الناس کے سامنے رکھ کر یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ قائد اعظم تو اصل میں ایک سیکولر ملک وہ دیکھنا چاہتے تھے پاکستان. اب ان تعویلات کی حقیقت کیا ہے، یہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو 11 اگست کی تقریر تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی، اس میں سرے سے کوئی متنازع بات ہی نہیں تھی. یہ تو عدلیہ کے ایک سابقہ سیکولر منصب دار نے خیانت کی، اور خیانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے چند الفاظ اپنی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر میں شامل کیے، اور برٹش لائبریری کی پوری چھان بین کے باوجود یہ اضافی جملوں کا کوئی سراغ نہیں مل پایا. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر 25 جنوری کو جب یہ نظریات قائد اعظم کی زندگی میں ہی سیکولر عناصر نے پھیلانے شروع کر دیے تھے، تو آپ ملاحظہ کیجئے 25 جنوری 1948 کو کراچی بار ایسوسی ایشن میں قائد اعظم محمد علی جناح کا جو دو ٹوک انداز تھا، وہ بھی میں آپ کو الفاظ سناؤں. وہ کہتے ہیں کہ اسلامی اصول آج بھی ہماری زندگی کے لیے اسی طرح قابل عمل ہیں کہ جس طرح 1300 سال پہلے قابل عمل تھے اللہ کے رسول کے دور میں، صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے دور میں، آج بھی اسی طرح سے قابل عمل ہے. میں نہیں سمجھ سکا کہ لوگوں کا ایک گروہ جان بوجھ کر یہ فتنہ اندازی سے یہ بات کیوں پھیلانا چاہتا ہے کہ پاکستان کا آئین وہ شریعت کی بنیاد پر مدون نہیں کیا جائے گا. میں یہ نہیں سمجھ سکا. تو یہ ہے اصل میں وہ فتنہ اندازی کہ جو قائد اعظم کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی، سیکولر اسٹیٹ، پاکستان، یہ باتیں. اور کیا خبر لی ہے پھر قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے ان الفاظ سے. اور پھر ذرا آگے سنیے، قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی وفات سے 2-3 دن پہلے ان کے جو مالج ہیں ڈاکٹر ریاض علی شاہ، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے یہ الفاظ سنے، اور پورا یہ جو بیان ہے یہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ کا 11 ستمبر کو 1988 میں یہ جنگ اخبار میں بھی یہ پورا کالم شائع ہوا، یہ الفاظ اس میں بھی شائع ہوئے. اور ڈاکٹر ریاض علی شاہ کہتے ہیں کہ ہم نے منع کیا ہوا تھا، حالت بڑی نازک تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی، بات کرنے سے منع کیا ہوا تھا، لیکن ایک موقع پر ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن ہماری وجہ سے رک جاتے ہیں کہ ہم نے منع کیا ہوا ہے. تو یہاں وہاں پر جو بھی ڈاکٹر تھے، میں بھی تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مشورہ کیا کہ اگر اس کیفیت میں ہم نے محمد علی جناح کو رہنے دیا تو یہ تو اور خطرناک ثابت ہوگا ان کی جان کے لیے، تو ہم نے ان کو اجازت دی کہ آپ جو بھی گزارشات ہیں وہ پیش کیجئے. تو اس پر پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈاکٹر ریاض علی شاہ اور جو بھی ڈاکٹر ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھی، اور جن کو عوام میں پھر فلوٹ کیا ڈاکٹر صاحب نے، قائد اعظم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے، اور یہ کام مشکل تھا اور میں اکیلا اس کو ہرگز نہ کر سکتا تھا. میرا ایمان ہے، اب یہ الفاظ بڑے روحانی ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے، وہ کہتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آ گیا. اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے غور سے سنیے گا. اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں. یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے, اور ریکارڈ باتیں ہیں کہ اب یہ ان کا فرض ہے کہ وہ اس پاکستان کو خلافت راشدہ کا نمونہ بنائے تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت وہ عطا کرے. یہ دو تین دن پہلے قائد اعظم محمد علی جناح اپنے مالک سے یہ عرض کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اب قائد اعظم کا پاکستان, علامہ اقبال کا پاکستان وہ سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے. لہذا حقائق تو اصل میں یہ ہیں, یہ ہماری نوجوان نسل کے اندر فلوٹ ہونے چاہیے, یہ ہمارے سلیبس میں ہمارے بچوں کو یہ چیزیں پڑھانی چاہیے. لیکن افسوس کی صورتحال ہے, اور اس کے نتیجے میں جو پھر منظر ہم نے بھی دیکھے, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, اس 14 اگست کو بھی ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہ رنگ رنگلیاں ہیں کہ جو کہ منائی جاتی ہیں. پھر قرارداد مقاصد, ایک بہت بڑی نعمت پاکستان کا جو اساسی دستور ہے, کہا گیا کہ کوئی دستوری ڈھانچہ ہی نہیں ہے. اٹارنی جنرل نے آ کر پاکستان کے یہ عدالت میں یہ نظریہ فلوٹ کیا. ذرا سنیے, یہ جو پہلی دستور ساز اسمبلی ہے 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد وہ منظور اس نے کی, اور اس دستور ساز اسمبلی کے ارکان کی ایک بہت بڑی تعداد تھی کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کے رفقہ کار پر مشتمل تھی, اور اس میں وزیر اعظم لیاقت علی خان ان کے دسراز تھے. اس وقت لیاقت علی خان مرحوم نے قرارداد مقاصد کا جو مسودہ ہے اس کو پیش کرتے ہوئے یہ وضاحت کی تھی ان الفاظ میں کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی کل کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے, اور اسی نے جمہور کی وساست سے مملکت پاکستان کو اختیار حکمرانی اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کے لیے نیابتاً عطا فرمایا ہے, اور چونکہ یہ اختیار حکمرانی ایک مقدس امانت ہے ہمارے پاس, لہذا اب یہ قرارداد مقاصد میں یہ دستور میں یہ ساری چیزیں ہیں. وہ کہتے ہیں, لکھتے ہیں کہ اس مملکت میں, یعنی مملکت خداداد پاکستان میں, اصول جمہوریت اور حریت, مساوات اور رواداری اور سماجی عدل کو جس طرح اسلام نے ان کی تشریح کی ہے پورے طور پر ملوز رکھا جائے, اور جس کی روح سے مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات اور مقتضیات کے مطابق جو قرآن اور سنت رسول میں متعین ہے انہیں وہ ترتیب دے سکے. یہ ہے اصل میں ہمارے پاکستان کی بنیاد. قرارداد مقاصد پاکستان کا جو اساسی دستور ہے اس کو لکھنے والوں نے یہ چیزیں ہیں کہ جو کہ لکھی ہیں. اب بہرحال یہ ہے کہ یہ اتنی عظیم نعمت کے جو پاکستان کی صورت میں ہم نے ملی ہے, بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس وقت ہم جشن آزادی جس طرح سے منا رہے ہیں اس کی کیفیت تو پھر وہ نثار ناسک کا وہ شعر ہے کہ ہم کو آزادی ملی بھی تو کچھ ایسے ناسک کہ جیسے کمرے سے کوئی صحن میں پنجرا رکھ دے. یہ آزادی کی اس وقت کیفیت ہماری ہے, اور ہمارا جو کلچر ہے, ہمارا جو طرز لباس اور طرز رہائش ہے, وہ ذرا نوٹ فرمائیں, اللہ ماشاءاللہ وہ کس سے ملتا جلتا ہے؟ وہ یہود و ہنوس سے ملتا جلتا ہے. اور جسے اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. لہٰذا یہ کیفیت ہماری ہے. ہم نے دنیا کو پاکستان کا مطلب کیا بتایا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اس نعرے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ بزرگ حضرات یہاں پر بیٹھے, ہم نے پاکستان کا مطلب دنیا کو بتایا لا الہ الا اللہ, لیکن یہ ہے کہ خود اس کلمے سے منرف ہو گئے. کیا آزادی منانے کے یہی رنگ ڈھنگ ہے؟ ہوائی فائرنگ, بھنگڑے, ڈانس پارٹیز. لانڈی میں ایک درس قرآن کرنا تھا استحکام پاکستان ہی کے حوالے سے 14 اگست کو. آپ یقین کریں کہ کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں ملا لانڈی کے پورے علاقے میں. وجہ کیا تھی؟ سارے ساؤنڈ سسٹم ہیں کہ جو کہ بک تھے, اور اس کے ذریعے سے کیا ہو رہا ہے, ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں, موسیقی ہے کہ جو کہ ہر گلی کوچے میں, سڑکوں پر جو ہے وہ لوگ ناچ رہے ہیں, نوجوان ناچ رہے ہیں. بزرگ کیا, یعنی اوپر سے نیچے تک ہرے اور سفید ہوئے ہوئے. کیا علامہ اقبال مرحوم آج ہوں, قائد اعظم محمد علی جناح آج ہوتے اور ہمارے نوجوان نسل کو یہ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھتے, آپ سوچیں کہ کیا ان کی روح کو تسکین ملتی؟ کیا وہ اس طرح سے پاکستان کے نوجوانوں کو دیکھنا چاہتے تھے؟ کیا یہی آزادی کے رنگ ڈھنگ ہے؟ جس رب نے ہمیں اتنا بڑا تحفہ دیا اسی سے بغاوت کر کے ہم خوشیاں مناتے ہیں؟ کیا یہ تصور قائم کر سکتے ہیں کہ برابر میں ایک جنازہ اٹھ رہا ہو اور یہ کہ آپ اپنے گھر میں ڈیک جو ہے وہ آن کر کے اور زور و شور کے ساتھ موسیقی سنیں، کیا یہ ہمارا طرز عمل ہوگا؟ آج سیلاب کے ذریعے سے کتنے لوگ ہیں کہ جو پانی میں بہ گئے، زلزلہ زدگان، پھر یہ ہے کہ سونی طاقت کس طرح سے پاکستان ہر گوشے میں اپنے دانت شکنجے جو ہے وہ جکڑنے کے لیے تیار ہیں، دانت گاڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہماری حرکتیں یہ ہیں. اگر یہی سیکولر پاکستان چاہیے تھا تو مجھے بتائیے کہ سیکولر بھارت سے الگ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ سیکولر بھارت تھا، اس میں ہم موجود تھے. اگر ہم سیکولر پاکستان ہی چاہتے تھے، کیوں الگ ہوئے سیکولر بھارت سے؟ ہم نے اللہ کی بغاوت پر مبنی نظام ہی قائم کرنا تھا، کیوں بھارت سے الگ ہوئے؟ کیوں پاکستان حاصل کیا؟ کتنی ہماری ماؤں بہنوں کی عصمتیں لٹی ہیں، کتنی خون کی ہولی کھیلی ہندوؤں نے. آج ہم اسی ہندوؤں کو گالی دیتے ہیں اور گھروں پر اسی کی فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں. یہ ہمارا طرز عمل ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ احساس ضیاء ہمارے اندر پیدا فرمائے، ورنہ تو بہرحال کیفیت یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے دوری پالیسی، ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جہادی لٹریچر اور ویڈیوز پر پابندی ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پشاور جیسے سانے جنم لیتے ہیں. لیکن دوسری طرف فحش ویڈیوز، ننگی ویڈیوز، اس پر کوئی پابندی نہیں کہ جس سے قصور والے حالات جنم لیتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں. لہذا یہ ہے کہ یہ پاکستان ہم چاہتے ہیں، اس طرح کا پاکستان قائد اعظم چاہتے تھے، علامہ اقبال چاہتے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر ہم واقعتاً اسلام یعنی پاکستان کا استحکام چاہتے ہیں تو کسی شے کی سلامتی کا انحصار وہ اسی بات پر ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد وہ کس بات پر تھی، یہ دیکھا جائے. اس کے استحکام کے عملی تقاضے کیا ہیں، یہ دیکھا جائے. آج ہم نے اللہ کو ناراض کیا، انفرادی اعتبار سے بھی، اجتماعی اعتبار سے ہم اللہ کے باغی ہیں. سود ہم جائز کیے ہوئے ہیں، خود بھی سود لے رہے ہیں انفرادی اعتبار سے. ہمارے گھروں پر بے حیائی فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے ہماری محافل میں اس کا حصہ ہیں. لہذا یہ ہے کہ اس وقت کی اصل ضرورت یہ ہے، یہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ، یہ جذبات، جو بھی اس میں کوئی ذاتی آپ کو نظر آئے مجھے معاف کیجئے گا، لیکن یہ ہے کہ میں نے وہ پاکستان کے حالات نہیں دیکھے تھے، وہ پارٹیشن ہوتے ہوئے وہ عصمت دری ہماری ماؤں بہنوں کی میں نے نہیں دیکھے، نوجوانوں نہیں دیکھے. لیکن یہ ہے کہ احساس ہوتا ہے، وہ واقعات ہم پڑھتے ہیں آنکھوں سے آنسو آتے ہیں کہ جب آج نوجوان نسل کو دیکھا جائے کہ وہ کس طرح سے یہ پاکستان کے قیام کی جو بنیادیں اس کو پاؤں تلے روند رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کیفیت سے ہمیں نکلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ اشعار بھی بڑے خوب ہیں کہ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، اور چھپا کر آستین میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، اور انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں. اور یہ خاموشی کہاں تک، لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں. یہ کام ہمیں کرنا ہے. ہم ملک و ملت سے خیر خواہی چاہتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم انفرادی اعتبار سے اللہ کی جناب میں توبہ کریں. جتنے بھی گناہ ہم سے ہو رہے ہیں اور جو وعدہ خلافیاں ہم نے کی ہیں، اس پر معافی مانگیں اور وعدوں کو پورا کریں، امانت میں خیانت نہ کریں. اور پھر اجتماعی طور پر بھی ہم نظریہ پاکستان کی عملی تعبیر جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے ایک جدوجہد میں شامل ہو کر، اور واقعتاً سب سے پہلے پاکستان میں دین اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے جو بھی تن من دھن ہے وہ ہم لگائیں، اس کے لیے قربانی جو ہے وہ دیں. یہ وہ اجتماعی توبہ ہوگی کہ جو واقعتاً ہم کریں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئے گی. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وہ یثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو جمع دے گا. تم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرو گے، اللہ کی مدد آئے گی. جس طرح سے مہاجرین مکہ، وہ آیت سورہ انفال کی جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی تھی کہ یاد کرو کہ جب تم بڑے قلیل تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، جو مہاجرین مکہ ہیں مکے میں ان کی یہی کیفیت تھی. تاویل عام تاویل خاص کے اعتبار سے تو ان کا تذکرہ ہے, لیکن پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا مدینے کی صورت میں اور رزق سے مالا مال کیا, اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ اللہ تعالیٰ کا, اور صحابہ کرام نے الحمدللہ وہ شکر واقعتاً اس کا حق ادا کیا. تاویل عام کے اعتبار سے یہ آیتیں ہیں کہ جو آج اس مملکت خداداد پاکستان اور بر عظیم پاک و ہند میں جو مسلمان رہنے والے تھے جنہوں نے پھر ہجرت کی, ہندو کا خوف تھا کہ کہیں یہ ہم پر غالب آ گیا تو ہزار سالہ غلامی کا بدلہ نہ لے, ہم نے جدوجہد کی پاکستان حاصل ہوگی, اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا اتنے نامصائب حالات میں مخالفتوں کے باوجود. لیکن اس پاکستان کے بنانے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ اللہ سے غداری کی, شکر ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پاکستان کی اصل بنیادوں پر اس کو قائم اور دائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اس پاکستان سے واقعتاً ہمیں محبت نصیب فرمائے, اور اسلام کے نام پر جو یہ پاکستان ہم نے حاصل کیا اللہ تعالیٰ اس مملکت خدا پاکستان میں اسلام کا جو ہے وہ بول بالا فرمائے, اس کے لیے ہمیں تن من دھن قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.